أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم عالم بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مذكورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحطنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أما منكم من يعيدكم فيه طارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. کل عبادی یہ کل لطیف آسن، اور میرے بندوں سے کہہ دے یہ بہترین بات کیا کریں، ایسی بات جو سب سے اچھی ہے. ان شیطان ینزغ بینہم، شیطان یقیناً ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے اور فساد ڈالے گا. ان شیطان کان للانسان عدو و مبینہ، شیطان یقیناً انسان کے لیے کھلا کھلا دشمن ہے. یہاں معاشرے کی آپس کے تعلقات کے ذکر میں خصوصیت سے حسن کلام کی بات ہو رہی ہے. اکثر فساد کلام کے بد ہونے کے نتیجے میں ہوتے ہیں، اور اکثر معاشرے کی اصلاح کلام کے حسین ہونے کے نتیجے میں ہوتی ہے. اور عام طور پر انسان سوچتا بھی نہیں کہ کسی کی بات کے جواب میں کیسی بات کر گیا ہے، حالانکہ چھوٹی سی کڑوی بات جو ہے وہ اس معاشرے میں کش گھول دیتی ہے، نفرتوں کے زہر چلا دیتی ہے. تو شیطان نے کیونکہ مسلمانوں کے معاشرے میں تفرقہ پیدا کرنا ہے، اور اس کے اولین مقاصد میں یہ ہے کہ مسلمان مسلمان سے لڑ پڑے اور خدا کے بندے توحید سے ہٹ کر متفرق ہو جائیں. اس لیے اس آیت کی یہاں بہت اہمیت ہے کہ میرے بندوں کو یہ طریقہ سکھا دے کہ وہ بات کریں تو اچھی بات کیا کریں، بلکہ بہترین بات کیا کریں. شیطان ان کے درمیان نفرتیں پھیلانے پر تلا بیٹھا ہے. ان شیطان کان للانسان عدو و مبینہ، یقیناً شیطان انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے. اس کی کوئی بات بھی ایسی نہیں جو انسان کی بھلائی کا موجب بنتی ہے. ربکم عالم بکم، تمہارا رب تمہیں سب سے زیادہ جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم اور ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے اور اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے. تو ما ارسلنا کا علیہ وکیلا، اور ہم نے تجھے ان پر ذمہ دار نہیں بنایا. یہاں جو یہ فیصلہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو رحم فرما دے، اگر وہ چاہے تو عذاب دے دے، اس کا تعلق عالموں سے ہے. ربکم عالم بکم، وہ تمہاری باتوں کی جڑیں اندرونی طور پر اندرونی گہرائی تک جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون سی بات اس لائق ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان پر رحم کیا جائے، اور کون سی بات ایسی ہے اس کے نتیجے میں اسے سزا دی جائے. اور یہ سزا دینا یا رحم کرنا یہ عالم الغیب و شہادہ کو ہی زیب دیتا ہے، کسی اور کے بس کی بات نہیں. یہاں تک کہ ان امور میں رسول بھی نگران نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ وہ عالم الغیب نہیں ہے. چنانچہ نتیجہ تم فرمایا وما ارسلنا کا علیہم وکیلا، ہم نے تجھے ان پر ذمہ دار نہیں بنایا، کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن پر صرف اللہ کی رسائی ہے اور کوئی انسان کسی پر ذمہ دار نہیں بن سکتا. وہ ربوں کا عالم ہوگئے من سے سماوات والارض، اور تیرا رب تو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اسے جانتا ہے. مگر من کا لفظ جو ہے وہ کیونکہ ذویل عقول کے متعلق آتا ہے، اس لیے اس کا اول ترجمہ یہ، میں تو من کے نیچے ہر چیز لے لیتا ہوں، مگر لفظی طور پر یاد رکھیں جو من سے سماوات و ارض سے مراد ہے ہر وہ وجود جو صاحب عقل یا صاحب فہم ہے، جو زمین و آسمان میں ہے. اللہ سب کو جانتا ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور یقیناً ہم نے نبیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اب یہ بھی وہی مضمون ہے جو دل کی گہرائیوں تک علم رکھنے سے تعلق رکھتا ہے. یہ فضیلت بھی ہے کہ وجوہات ہیں. وآتینا داؤد زبورا, اور داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمائی. اب یہ جو آخری پہلو ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس مضمون سے کیا تعلق ہے. اگر کسی کو سمجھ آئی ہو تو بتائے, ورنہ پھر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سمجھا دے. پہلے ان کیا کہتے ہیں, زمین و آسمان ہر وہ نیچ سے داخل بتا جاتا ہے, ہر وہ شخص جو فہم رکھتا ہے, سوچ رکھتا ہے, کسی قسم کی بھی, جہاں بھی وہ ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اور اس علم کامل کی بنا پر ہی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی فضیلت کا فیصلہ فرمایا ہے کہ کون نبی کون کس پر کیا فضیلت رکھتا ہے. وہ آتینا داؤد اور زبورا, اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی. یہ لازمی فضیلت کا مضمون ہی ہے, اور ایسا مضمون ہے جس میں باقی انبیاء کی کتب غالب شامل نہیں ہوں گی, ورنہ زبور کہنے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا. زبور شاید اس ان معنوں میں ہو کہ جیسی تشبیہ و تحلیل زبور میں ملتی ہے, تو تمام تر انہی باتوں پر مشتمل ہے. جتنے خدا کے ہم کے گیت زبور میں گائے گئے ہیں, کیونکہ دوسری باتوں سے یہ کتاب خالی ہے, کیونکہ اصل میں تورات ہی ہے جس نے عوامر اور نواحی کا بیان مکمل کر دیا بنی اسرائیل کے لیے. زبور کے لیے اس کے گیت یہ رہ گئے ہیں, اور جیسا حضرت داؤد نے یہ گیت گائے ہیں اس کی کوئی اور مثال کسی کتاب میں ان معنوں میں نہیں ملتی کہ وہ سراسر تمام تر اللہ تعالیٰ کے اس کے گیتوں پر مشتمل ہے. ایک یہ پہلو ممکن ہے کیونکہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے, بعض انبیاء کو جزوی فضیلتیں بھی ملتی ہیں, حالانکہ فضیلت کے لحاظ سے اب صاحب فضیلت نہیں تھے, اور کلی فضیلت حضرت موسیٰ پر بیان نہیں کی جا سکتی. یہ امکان ہے اس بات کا امکان ہے کہ داؤد اور زبورا میں زبور کی جو اپنی خصوصیت ہے وہ پیش نظر ہے. خلد الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. یہ کہہ دے کہ تم بلاؤ ان لوگوں کو جن کو تم خدا کے سوا کچھ بنا بیٹھے تھے, فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا, وہ تم سے کسی قسم کی تکلیف دور کرنے یا اسے تبدیل کر دینے کی طاقت نہیں رکھیں گے. ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہوگی تو بلا دیکھو. اس کے مان بعد پھر ایک آیت ہے جس نے مفسرین کو اس مشکل میں ڈالا ہے, وہ ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. یہی وہ لوگ ہیں, اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ, یہی وہ لوگ ہیں یدعون جو پکارتے ہیں, یا وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں, یبتغون الی ربہم الوسیلۃ, اپنے رب کی طرف وہ وسیلہ چاہتے ہیں. ایہم اقرب, ان میں سے کون زیادہ قریب ہے. یرجون رحمتہ, اللہ کی رحمت چاہتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ, اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا, یقیناً تیرے عذاب کا تیرے رب کا عذاب اسی لائق ہے کہ اس سے بچا جائے. یہ کون لوگ ہیں جو پکارتے ہیں اللہ اپنے رب کی طرف وسیلہ چاہتے ہوئے, کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں. دونوں معنی پیش نظر رکھیں کہ پچھلی آیت سے سرسری نظر میں کوئی جوڑ دکھائی نہیں دیتا. پچھلی آیت یہ ہے, قلد الذین زعمتم من دونہ, یہ کی کہہ دے کہ تم پکارو ان لوگوں کو جن کو تم نے خدا کے سوا بنا رکھا تھا کچھ، فلاحم لکھوں نہ کش ہو گئے ہم کو، وہ ہرگز اس بات کی طاقت نہیں رکھیں گے کہ تم سے کسی قسم کا ضرر کو نقصان دور کر سکیں، ولا تحویلہ، اور نہ ہی اس کی نوعیت بدل سکیں۔ تو ان میں سے نہ پکارنے والے یہاں مراد ہو سکتے ہیں، نہ بظاہر وہ جن کو پکارا جا رہا ہے، سوائے اس صورت کے۔ اور مفسرین نے اگر سے مختلف صورتیں بیان کی ہیں، میرے نزدیک یہی ایک صورت صحیح ٹھہرتی ہے۔ یہاں جیسا کہ قرآن کریم کا انداز ہے، مختلف وقتوں میں مختلف نوع کے مشرک، مختلف نوع کے معبودوں کا ذکر ملتا ہے۔ بعض دفعہ فرضی معبود ہیں، بعض دفعہ مشرکوں کی الگ الگ قسمیں ہیں جو ایک آیت میں زیر نظر زیر بحث آتی ہیں۔ یہاں وہ معبود مراد ہیں جو خدا کے سچے اور پاک بندے تھے، جن کو خدا کا شریک ٹھہرا لیا گیا۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہیں میں سے تھے، اور بھی بہت سے بزرگ ہیں جو آج ہندوستان اور مٹی میں دفن ہیں، جو کامل مباحثین تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی ان کا بہت عزت اور احترام بلکہ گہری محبت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، ان کی قبروں پہ دعائیں کی ہیں، جو آج تمام سے تمام خدا کے سوا معبودان باطلہ بنا لیے گئے۔ تو یہ لوگ جب ان کو پکارا جائے گا تو ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کریں گے یا کر سکیں گے، کیونکہ وہ تو خود جب تک زندہ رہے وہ محتاج رہے وسیلہ ڈھونڈنے کے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یا ہر شخص نے اپنے سے بالا کسی کا وسیلہ ڈھونڈا ہے، اور وہ یہ پتہ کرتے رہے کہ کون زیادہ قریب ہے ہمارے رب سے، جو قریب ہوا اس سے قریب تر ہوگا۔ ان لوگوں پر الزام ہے، بہتان ہے، یہ واقعتاً معبودان باطلہ ہیں، معبودان بنائے گئے، باطل بھی تھے ان معنوں میں کہ معبود نہیں تھے، مگر خود سچے لوگ تھے اور خود خدا کے پاس سچے مواحد اور عاجز بندے تھے۔ وہ یہ خافون عذابہ کے عذاب سے بھی ڈرا کرتے تھے، اور یقیناً تیرے رب کا عذاب ایسا ہے کہ ڈرنے ہی کے لائق ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور کوئی بھی ایسی بستی یا اہل بستی نہیں مگر ہم انہیں قیامت سے پہلے ضرور ہلاک کر دیں گے، اور مُعَذِّبُوهَا یا عذابًا شدیدًا، بہت سخت عذاب دیں گے۔ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ کتاب میں ایک لکھی ہوئی بات ہے۔ کیوں دیں گے عذاب اور کیوں قیامت سے پہلے ان کو ہلاک کیا جائے گا یا عذاب شدید دیا جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسانی تاریخ ہے۔ شیطان نے جو یہ کہا تھا کہ میں ہلاک کر دوں گا تیرے بندوں کو، وہ وعدہ اکثر کے حق میں شیطان کا پورا ہوا، کیونکہ وہ از خود شیطان کے پیچھے لگ گئے۔ کیونکہ بھاری اکثریت انسانوں کی ایسی ہوگی جس میں شیطان کی پیچھے لگ جانا تھا، اس لیے ان سب سے انصاف کا سلوک یہ کیا جائے گا کہ اگر ایک کو ہلاک کیا گیا ہے تو دوسرے کو بھی کیا جائے گا، ایک کو عذاب دیا گیا ہے تو دوسرے کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ ایک ایک بستی کے لیے، ایک ایک بستی کے لیے الگ الگ رسول۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہر بستی کو ہلاک کرنے سے پہلے اس کے لیے رسول ضرور آئے؟ یہاں تو نہیں کہا جا رہا تھا، یہاں تو نہیں رہتا سنا رہی بات، یہ دوسری جگہ ہے۔ ہاں، اب کیا کہتے ہیں آپ جوڑے ہیں ان کے؟ اللہ
بڑی آبادی ہو یا ملک ہو،
ہاں سنیں، وہ ساری بستیاں جو ایک نبی کے پیغام کے ذیل میں آتی ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ نبی موجود کرنا ضروری نہیں ہے، سمجھے؟ دوسرے یہ کہ جو لوگ بھٹک جاتے ہیں خدا کی راہ سے، یعنی خدا کی راہ سے چھوڑ کر شیطان کے پیچھے پہ لگ جاتے ہیں، ان کی بدامالیاں ہیں جو ان کو سزا کا سزاوار قرار دیتی ہیں، اور واضح قطعی انکار ضروری نہیں کہ ہر ایک کے سامنے ہو۔ اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ محض نبیوں کے انکار کے نتیجے میں قومیں عذاب میں مبتلا نہیں کی جاتی، ان اس انکار کے نتیجے میں جو بدامالیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خدا سے کاٹے جاتے ہیں، جب تک ان کا منطقی نتیجہ مکمل نہ ہو اس وقت تک ان کو عذاب نہیں آتا۔ اس لیے مترسیحا والی جو آیت ہے وہ بتاتی ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو پھر ڈھیل دیتا ہے کہ بدیوں میں جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں، جو کھیلنا کل کھیلیں۔ جب وہ اپنے آخری نقطۂ استطاعت کو پہنچیں گے تب خدا تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا۔ اب یہ عمومی جو سور ہے یہ مراد نہیں کہ ہر بستی کے لیے الگ الگ نبی بھیجا گیا۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم جانے کے بعد، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ہر بستی کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی سزا نہیں تھی، بلکہ ایک قانون قدرت چل رہا ہے جو اپنی جگہ جاری و ساری ہے۔ سزا اس وقت ملتی ہے جب کہ وہ بدامالیوں، بد کرداریوں میں اس بات کے علم کے باوجود کیے خدا تعالیٰ کی منشاہ کے خلاف باتیں ہیں آگے بڑھ جائیں، اور آج کے دور میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ جنگ عظیم آئی تھی پہلی، پھر دوسری، اور کئی قسم کے جہاں جو فسادات آئے ہیں، اور کسی اور سب کے اسلام نے جن کے متعلق پہلے سے پیشخبریاں کر دی تھیں، تو پیشخبریاں بتا رہی ہیں کہ یہ حوادث زمانہ نہیں ہے بلکہ سزا کے قانون کے تابع ہیں۔ تو بہت وسیع مضمون ہے، اس وقت یہاں اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، یہ صرف بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہر قریہ کے لیے الگ نبی کا مبعوث ہونا ضروری نہیں، ایک عالمی نبی کی ذیل میں تمام عالم کے قریہ آ جائیں گے، سمجھ گئے؟ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا، أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، کہ ہم آیات بھیجیں، آیات لائیں، نشانات لے کر آئیں، إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، مگر اس بات میں کہ اسے اولین نے جھٹلا دیا تھا، کہ ان کو الولی نے جھٹا دیا تھا۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور ہم نے ثمود کو ایک ایسی ناقہ کا نشان دیا جو بہت کھلا کھلا نشان تھا، آنکھیں کھول دینے والا نشان تھا۔ ظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے اس کو ظلم کیا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم آیات نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کی خاطر، تاکہ اس کے نتیجے میں لوگ خدا کا خوف کریں۔ اب یہ مضمون کیا بنا؟ یہ جو سارا رکوع ہے یہ ایسی آیات سے مرصع ہے جس کو جن پہ ٹھہر ٹھہر کے غور کرنا پڑتا ہے۔ وما منع ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، کیونکہ پہلے انہیں جھٹلا دیا تھا، اس لیے ہمیں اس بات سے کوئی چیز نہیں روکتی کہ ان نشانات کو بھیجیں، حالانکہ نشانات اللہ تعالیٰ پھر بھی بھیجتا رہا ہے، بھیجتا کہ نہیں، پہلے بھی بھیجتا تھا، اب بھی بھیجتا ہے، تو پھر منع کیسے ہو گیا خدا ان باتوں سے؟ جناب کچھ سنائیے۔ اگر ساتھ سے بڑے گمسم ہو کے بیٹھے ہیں تو بات ہے، یہاں آیات کی تکرار مراد ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ جو آیات پہلے ظاہر ہوئیں انبیاء کے وقت میں، ان کی تکرار بھی کی گئی۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ کا نشان، آپ کے عصا کا نشان، فرعون کو جو نو نشانیاں دی گئیں، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، درمیان میں جو مختلف انبیاء کے ہاتھوں مختلف نشان ظاہر ہوئے, وہ سارے وہ نشان ہیں جن کا مطالبہ دشمن کیا کرتا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان نشانات نے کیا فائدہ دیا جو اللہ بے وجہ ان کی تکرار کرے. الآیات سے مراد وہ معین نشانات ہیں جو پہلے دکھائے گئے اور ان کی تکرار کی گئی, اور اس میں سے ایک مثال خدا نے دی ہے اونٹنی کی. کیونکہ تم دوبارہ اونٹنی مانگتے ہو کہ جو نبی اونٹنی پیش کرے اور پھر اس کی چونچیں کاٹی جائیں اور پھر تم پر عذاب آئے, کہ تمہارے لغو مطالبات ہیں. ہر نشان جو ظاہر ہوا ہے وہ ایک ڈرانے کی خاطر آیا اور اپنا کام کر گیا, لیکن ان نشانات کو دیکھ کر کوئی ایمان نہیں لایا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ابد فیل کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اب بھی نشان دکھائے گا مگر نئے نشان دکھائے گا. جو نشان ایک دفعہ ظاہر ہوں گے وہ اپنا کام کریں گے, اور یہ بات ہر دفعہ دہرائی جائے گی کہ ان نشانوں کو دیکھ کر لوگ مانا نہیں کرتے. نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا؟ ارے چاہے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے. حضرت مسلم علیہ السلام کے ہاتھوں بھی نشانات دکھائے گئے ہیں, مگر وہ جو پرانے نشان مانتے ہیں وہ نہیں دہرائے جائیں گے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ فَنُخَوِّفُهُمْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ, اور جب ہم نے تجھ سے کہا کہ یقین سے رب نے انسانوں کو گھیرے میں لے لیا ہے. وہ ماں جالنا رویل رسی ارے نا کا اللہ فطرت الناس, اور ہم نے تجھے وہ رویا نہیں دکھائی جو تجھے دکھائی گئی, اللہ فطرت الناس مگر لوگوں کی آزمائش کی خاطر. بس شجرت الملعونۃ فی القرآن, اور شجرہ ملعونہ قرآن ہی میں ہے. تو نخوفہم, اور ہم انہیں ڈرائیں گے یا ڈراتے ہیں. فماج عزیزم اللہ طغیان کبیرہ, مگر ہمارا یہ ڈرانا انہیں بہت بڑی نافرمانی اور سرکشی میں مبتلا کرنے کے سوا اور کوئی اثر نہیں دکھاتا. اس آیت کا ہر جز قابل توجہ ہے, کیونکہ اس کو سمجھے بغیر میں ترجمہ سیکھنا بےمانی ہے. میں ترجمہ کوئی مضمون نہیں دے گا آپ کو جب تک آپ اس آیت کو سمجھے نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے تجھ سے کہا قلنا, جب ہم نے کہا تجھ سے ان رب کا احاطہ بالناس, پھر رب نے الناس کا احاطہ کر لیا. کیا مراد ہے؟ کیسے احاطہ کیا؟ میرے ذہن میں جو اس تمام آیت کے معنی ہیں اس کا میں نے موازنہ کرنے کے لیے بعض مفسرین دیکھتے ہیں, اور ہمارے مجید جاوید صاحب نے مدد کی میری, مگر جو میں نے ترجمہ کیا ہے وہ کہیں نہیں ملا. لیکن قرآن کی اگلی آیات کتھی طور پر ثابت کریں گی کہ جو میں مفہوم سمجھتا ہوں وہ درست طور پر محل ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس پہلی آیت پہ چھیڑا ہی نہیں انہوں نے. اس کلنا لکھا ان ربا کا ہاتھ بن ناش, اس سے بغیر بات کیے آگے نکل جاتے ہیں. اور یہ آیت اس مضمون میں فٹ ہوگی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی دفعہ ایک عالمی نبی آیا ہوا ہے, وہ جو ابھی بات ہوئی تھی کریا والی, اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس سے پہلے کبھی عالمی نبی دنیا میں ظاہر نہیں ہوا, اور خدا تعالیٰ کے کلام نے سارے بنین و انسان کو گھیر لیا ہو. اب وہ بچ سے نکل نہیں سکتے. آخری فیصلے کا زمانہ آ گیا ہے, تو وہ دور آ گیا ہے جس کے بعد اب ہر قوم کا فیصلہ کیا جائے گا. اس کا اس پہلی آیت سے تعلق ہے. وہ ماں مانا نسل اتنے اس سے پہلے بھی تھی. بستیوں کی ہلاکت کی بات تھی, ہاں ان میں کریے تم. گئی کہاں؟ اما منا نس بلایا تھا اس سے پہلے کس کی رکھی ہوئی ہے رکھی ہوئی ہے مقصد جو ہے وہ سمجھ آ گئی آپ کو. وہاں ایک کلیہ تن جو ہے کہ ہر زمانے کی ہر بستی کی ہلاکت کا ذکر ہے, اور یہ واقعہ کسی نبی کے زمانے میں ہو نہیں سکتا تھا, کیونکہ ہر نبی کا پیغام کا دائرہ محدود تھا اور تمام دنیا پہ محیط نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت سے پہلے ہم نے لازماً ہر بستی کو ہلاک کر دینا, اس سے پہلے کوئی ایسا پیغام ملنا چاہیے جو عالم نوعیت کا ہو, اور ہر بڑی انسان کے حصے پر حجت تمام ہو جانی چاہیے. میرے نزدیک یہی مضمون ہے جو آگے بڑھتا ہے, اور یوں اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے اِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ, اور جو ہم نے تجھ سے کہا اب تیرے آنے سے انسانیت کا گھیرے میں آ گئی ہے, کوئی انسان کا حصہ ایسا نہیں جو تیرے پیغام سے باہر رہا ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ, اور وہ رویا جو ہم نے تجھے دکھائی وہ بنی نوع انسان کے فتنے یا مبتلا یا ابتلا میں ڈالنے کے لیے تھی یا آزمائش کے لیے تھی. اور شجرہ ملونہ فی القرآن ہے, قرآن میں شجرہ ملونہ, اس کے معنی جو مختلف مفسرین نے کیے ہیں وہ یہ ہیں. ابن کثیر, علامہ جلال الدین محمد بن احمد المحلہ اور حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رویا سے واقعہ اسراء مراد لیا ہے, اور واقعہ اسراء اس لیے لیا حضرت مسلم نے خصوص سے کہ اسراء میں وہ یہود کی تباہی کا منظر دکھایا گیا ہے, ایک قوم کا انجام دکھایا گیا ہے, اور چونکہ یہود کو حضرت مسیح خلیفۃ المسیح اول قرآن کی روح سے ملعون قرار دیتے ہیں, بار بار لانت آئی ہے, اس لیے شجرہ ہے ملعونہ جو صرف قرآن میں ہے اس کے ساتھ جوڑتے ہیں. اعراب القرآن کے مصنف محی الدین الدرویش نے رویا سے ایک تو اسراء والی رویا مراد دی ہے, دوسرا یہ لکھا ہے کہ وہی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیند میں دیکھا, جو اپنی نیند میں دیکھا وہ مراد ہے. علامہ راضی دو تین تشریحات پیش فرماتے ہیں, ایک رویا سے مراد اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قریش کے پچھاڑ کھا کر گرنے کے مواقع دکھائے تھے وہ مراد ہے. ایک یہ کہ اس سے مراد وہ رویا ہے جس میں آپ کو مکہ میں داخل ہوتے ہوئے دکھایا گیا, لیکن جب حدیبیہ کے موقع پر آپ کو روکا گیا تو ہر بات یہ بات بعض لوگوں کے لیے فتنہ کا موجود بنی, اس لیے فتنہ کے لیے معنی لے لیا گیا. اکثر مفسرین کا خیال ہے امام راضی کسی بات پہ بیان کرتے ہیں, اس سے مراد وہ رویا ہے جو لیلۃ الاسراء کو دکھائی گئی, اور یہی بات ہے یعنی اسراء کا جو مضمون ہے اس پر تقریباً تمام مفسرین متفق ہیں. شجرہ ملعونہ پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ زقوم ہے, طعام الاثیم, جو گناہ گاروں کا کھانا ہوگا اور جہنم میں ہو گیا. کہتے ہیں ہر مکروہ چیز کو, تجویز چیز کو لوگ ملعون کہا کرتے تھے, اس لیے شجرہ ملعونہ سے مراد ہے. میرے نزدیک اس آیت کا واضح تعلق اس آیت کریمہ سے ہے, الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتفت من فوق الارض ما لها من قرار. کیونکہ آگے جا کے جب یہ آیات کو ترجمہ دیکھیں گے تو بہت ہی واضح اس نجوم کے ساتھ اس کا تعلق بنتا جائے گا اور کھلتا چلا جائے گا. پہلا طیبہ شجرہ ہے جس کی زمین میں گڑی ہونی چاہیے اور اس کی کلام سے تشریح دی گئی ہے اور ساری بات کی حسن کلام کی ہو رہی ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام بتایا گیا ہے اس کی عطا کی عظمت کرتی بیان ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جیسا کہ یہاں آگے بھی ذکر آئے گا, پہلے بھی اور جگہ آ چکا ہے, کفار مکہ پوری کوشش کرتے تھے کہ آپ کو اکھاڑ لیں زمین سے, آپ کے پاؤں ہلکے کر دیں, یہاں تک کہ آپ جس کا اکھڑا ہوا پودا ہے اس طرح ادھر ادھر بہتے پھرتے جائیں, ان کی باتیں مانیں, کبھی اس طرف ہو جائیں کبھی اس طرف ہو جائیں, یا زمین سے آپ کو نکال کے باہر کیا جائے. اس تفضا کے یہ سارے معنی رسول اللہ کے تعلق میں کفار نے استعمال کر لیے اور ناکام رہے. اور شجرہ طیبہ جس کی جڑیں زمین میں ثابت ہیں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, یا وہ کلام ہے جو آپ پر نازل ہوا جس نے آپ کو ایک زندہ کلام بنا دیا. آسمان میں اس کی شاخوں سے مراد وہ رویا اسراء نہیں بلکہ وہ معراج ہے. میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمین میں سب اتنا کامل تھا اور قول ثابت اتنا پختہ تھا کہ اس کے نتیجے میں جو بلندی آپ کی شاخوں کو نصیب ہوئی ہے وہ دنیا میں کسی نبی کی شاخوں کو نصیب نہیں ہے. بس وہ معراج کا واقعہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی نو انسان سے آگے نکل جاتے ہیں, وہ اس میں میرے نزدیک مراد ہے. اور اس کے بعد یضرب اللہ الامثال للناس صلی اللہ علیہ وسلم قرون کہتے ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ, یہ ملونہ جو درخت ہے یہ بھی قرآن کریم میں مذکور ہے. اس کے ساتھ ہی جس آیت میں شجرہ طیبہ کا ذکر ہے اسی آیت کے ساتھ شجرہ خبیثہ کا بھی ذکر ہے, یہ دو چیزیں اکٹھی مذکور ہیں. اور شجرہ خبیثہ کی تعریف یہ فرمائی گئی ہے اس کو قرار کوئی نہیں ہوتا, وہ آج یہاں کل وہاں, آج یہ دین کل وہ دین, اور وہ بے جان ہو کر ایک ردی و ذلیل چیز بن کر ہواؤں کے رخ پر چلتا رہتا ہے. چنانچہ فرمایا وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا, ہم ان کو ڈراتے ہیں اس طرح اور مَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا, ان کو یہ ہمارا ڈرانا بڑی گمراہی کے سوا اور کسی چیز میں تبدیل نہیں کرتا. اب پہلے نشانات جو انبیاء کو دیے گئے تھے وہ دہرائے نہیں جا رہا ہے. وہ کون سا ایسا نشان ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے جو پھر دہرایا بھی نہیں جائے گا؟ وہ آپ کا عالمی پیغام شریعت دینا ہے. اسی احاطہ بالناس کا مضمون اس کے سابق آتا ہے. کوئی نبی ایسا نشان لے کے نہیں آیا جس کی کتاب کو خدا نے عالم کے لیے, کل عالم کے لیے بھیجا ہو اور اس نے تمام بنی نوع انسان کا گھیرا ڈال دیا ہے. اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس سے قدم اکھاڑنے کی ایسی کوشش کی گئی ہو مگر اتنا مضبوطی کے ساتھ وہ قائم رہا ہو کہ اس کی شاخیں سب سے زیادہ اوپر نکل جائیں. اور معراج نے جس بات کو زیادہ ثابت کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت سب انبیاء بلکہ سب مخلوقات سے آگے ہو گئے, آگے بڑھ گئی, یہ مضمون ہے جو دکھایا گیا بتایا گیا ہے. اور یہ بات لوگوں کے لیے فتنے کا موجود ہے, یہ دونوں باتیں لوگوں کو اطلاع میں ڈالتی ہیں, جو دشمن اسلام ہیں وہ اس سے تکلیف اٹھاتے ہیں. اور ان کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. وہ شجرت الملون فی القرآن, اس مضمون کے بعد اب اگلی آیات دیکھیں تو وہی قول ثابت کی بات اور آغاز وحی اور ان سب اس سب مضامین کو قرآن کریم پھر اٹھاتا ہے. وہ اس کلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا للذی, اب تمام فرشتوں کو جس نبی کو سجدہ کرنے کا حکم ملے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور بنی نوع انسان کو گھیرے میں لینے کا یہ مطلب ہے. ایسا نبی آیا جس کے متعلق اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کلہم کہ وہ سب اس آدم کی حضور سجدہ ریز ہو جائیں, الا سجدوا الا ابلیس, اس کا انکار کر دیا, سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. قال اسجد لمن خلقت طینا, اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں اس چیز کو جسے تم نے مٹی سے, گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے. اب گیلی مٹی کا تعلق درختوں کی نشو و نما سے اور زندگی کے نشو و نما سے ہے, اور گیلی مٹی ہی نے دنیا میں وہ انقلاب روحانی برپا کرنا تھا جس سے حضرت طیبہ نے پیدا ہونا تھا. تو مضمون آپس میں گہرے تعلق, یہ مضامین آپس میں گہرے تعلقات رکھتے ہیں. قال ارایتک ھذا الذی کرمت علی, شیطان کہتا ہے ارایتک ھذا الذی کرمت, یہ وہ چیز جس سے تم نے ہم پر مجھ سے فضیلت دی, لئن اخرتنی الی یوم القیامت لآحتنکن ذریته الا قلیلا, اگر تو مجھے مہلت دے تو قیامت کے دن تک میں ان سب کو ہلاک کر دوں گا, ان کی اولاد کو, اس کی ذریت کو, اس کے ماننے والوں کو, الا قلیلا مگر تھوڑے لوگوں کو. اس کے جواب میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے قال احزب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا, اس نے کہا جاؤ فمن تبعك منهم, اور تمہیں بھی چھٹی ہے اور تمہارے ماننے والوں کی بھی چھٹی ہے, فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا, اور تمہاری جزا جو ہے وہ جہنم ہوگی بھرپور جزا, کیونکہ آگ سے پیدا ہونے کا فخر ہے اور آگ والوں کے لیے جہنم سے بہتر بھرپور جزا کے ہو نہیں سکتی. اب یہاں دیکھنے وہ بس تفریح کا مضمون آ گیا, پودا خبیث پودا وہ ہے جس کو اکھیڑ دیا جائے اور وہ زمین میں قائم نہ رہ سکے. فرمایا وستفریح میں نے اس استاد میں نہیں بے سوتے کا, اب یہاں بھی قول کی جنگ شروع ہو گئی ہے, تو آواز دے کر بلاوا بھیج سب کو اور اپنے قول کے ذریعے ان کے پاؤں اکھاڑ. قول کے ذریعے پاؤں اکھاڑنے سے مراد ہے شکوک شبہات اور دین میں فتنہ پیدا کرنا, فتنے پیدا کرنا, ایسی باتیں کرنا جو دین سے انسان کا دل اکھاڑ دیں اور اس کو ثبات قدم نہ رہے. فرمایا جو کچھ کر رہے وہ اجلب علیہم بے خیلے کا, اور اپنے سوار بھی چڑھا رہا ان پر, وہ رجلے کا اور اپنے پیادہ بھی, وہ شارک ہم فل اموال والاولاد والابن, اور ان کا شریک بن جا ان کے اموال میں اور ان کی اولاد میں, وہ ابن اور ان سے واضح کر. اب شیطان کے تمام حربے بیان ہو گئے, اور جہاں تک شیطان کے غلبے کا تعلق ہے یہ شرک کے ذریعے ہے, اور اولاد اور مال کی حرص جو ہے وہ ذریعہ بن جاتی ہے شیطان کے غلبے, انسان خدا کا شریک بناتا ہے, اور شیطانی وساوس کے ذریعے سمجھتا ہے کہ میرا دیندار یا میرا رازق اور میرا رزق عطا کرنے والا شیطان ہے یا خدا کے سوا جھوٹے وسائل ہیں, اور ان ذریعوں سے لوگ بچے بھی طلب کرتے ہیں, اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں, اموال بڑھانے کی ایک دوسرے سے کوشش کرتے ہیں. تو تمام جنگ جو ہے وہ اموال اور اولاد کی جنگ ہے جس میں بھاری اکثریت انسانوں کی شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے, اور ان ذرائع سے شیطان ان پر قابو پاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا, اور شیطان ان سے کوئی وعدہ نہیں کرتا مگر جھوٹا, دھوکے والا. غرور دھوکے کو کہتے ہیں, تکبر کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں, کہ تکبر ہوتا ہی دھوکا ہے. تو شیطان دھوکوں کے سوا یا دھوکے کے سوا ان سے کوئی وعدہ نہیں کرتا, کیونکہ شیطان کی پیروی میں جو رزق ملتا ہے, جو اولاد عطا ہوتی ہے, وہ کبھی بھی تسکین قلب و جان نہیں بن سکتی. وہ نعمتیں جس کو انسان نعمتیں سمجھتا ہے, شرک کے ذریعے کمائی ہوئی یا خدا کو چھوڑ کر کمائی ہوئی, وہ ہمیشہ انسان کے دل میں ایک آگ بھڑکا دیا کرتے ہیں. اور کبھی بھی ایسے لوگ تسکین کی موت نہیں مرتے, سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود خالی رہتے ہیں, بلکہ ایک آگ سے بھڑک اٹھتی ہے سینے میں. بس یہاں کی آگ جو نامرادی کی آگ ہے, جو اس بات اس حقیقت کی پہچان ہے کہ تم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا سوائے جلن کے, یہ وہاں کی آگ بنے گی اور اس جہنم کا پیشرو ثابت ہوگی جس میں بالآخر ان کو جھونکا جانا ہے. اتنا عبادی ویسا رکھا رہے ہیں سلطان, میرے بندے ان پر تجھے کوئی غلبہ نصیب نہیں. جو تیرے بندے بنیں گے وہ اس لیے تجھے ان پر غلبہ ہو, تیرے بندے وہ خود بن جائیں. جو میرے بندے ہیں اور میرے رہیں گے ان پر تجھے کوئی غلبہ نصیب نہیں ہوگا. وکفا برب کا وکیلا, اور رسول اللہ علیہ وسلم کو اب دیکھیں مخاطب کر کے فرما دیا ہے کہ وہ بندے ہیں جو تیرے بندے بھی بنے ہیں, جو عبداللہ کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں ان پر شیطان کو کسی قسم کی دسترس نہیں. تیرا رب بطور وکیل کے کافی ہے. پہلے فرمایا تھا تو وکیل نہیں تجھے ہمیں بنایا, اب فرمایا وکیل نہیں بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ سب لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے. جن کا تو وکیل بننا چاہتا ہے, جو حقیقت میں تیرے پیچھے چلنے والے ہیں, اللہ ان کا وکیل ہے اور تیرا بھی وکیل ہے اور تیرے پیچھے چلنے والوں کو بھی وکیل ہے. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما, تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے چلاتا ہے سمندر میں کشتیاں, تب تک وہ من فضلہ ہی, تاکہ تم یہ لفظ کشتیاں ہیں یا کشتیاں کشتیاں ہیں سر, یہ الہام میں ہے کشتیاں چلتی ہیں تاہوں کشتیاں, وہاں کاف کہیں سے زیر یاد ہے مجھے, ٹھیک ہے نا کہ نہیں, کشتیاں ہی لگتا کس طور چیز ہے نا, کشتی نہیں چیز ہے, کس قسم کی چیز ہے. عام طور پر کشتی بھی سنتے ہیں اور کشتی بھی سنتے ہیں, مگر اس الہام کے تعلق میں تو ہم بچپن میں قادیان میں ہمیشہ ہی پڑھا کرتے تھے کشتیاں چلتی ہیں تاہوں کشتیاں, تو چیک کریں گے واپس جا کے. کشتی نہیں کہتے, کس کہتے ہیں, ہاں کشتی نہیں ہے وہ, کشتے ہے زیر ہے, ایک انجن زیر ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کس کھیتی کو کہتے ہیں, کشتی کھیتی کو نہیں کہتے, اب وہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ میں کہہ رہا تھا, اگر اب وہی کریے تو کیا فائدہ کہنے کا, میں کہہ چکا ہوں, بات کھول چکا ہوں. اس پہ جن کی ریئر جو ہے وہ اور ہے, وہ اضافت کی ریئر ہے. اگر کسی چیز کو مضاف کیا جائے تو اس کے نیچے اردو میں گیر لیتے ہیں,
اس لیے چیزیں بعد میں جہاز میں لڑیاں تو کس لیے بھی بنتی ہیں, کیونکہ وہ آپس میں لڑائی ہے, لڑائی انہوں نے کی ہے, کس لیے
یہ بحث نہیں ہو رہی کہ وہ کھیت میں ہے یا کس لیے, یہ بحث ہو رہی ہے کہ تلفظ کیا ہے, کشتی ہے یا کشتی ہے.
اردو زبان میں کچھ لفظ ایسے آتے ہیں جن کے اعراب سے بولنے میں اور لکھنے میں صحیح فرق ہوتا ہے, اور ان کو پھر جو صحیح ہوتا ہے اس کو غلط الام صحیح کہتے ہیں, کہ بولا یہ جاتا ہے لیکن اصل میں بولا
یہ, اس میں اصل کیا ہے اور غلط الام کیا ہے یہ بحث ہے, جس میں لیکن بڑی دیکھنے میں جاتے ہیں انسان, ٹھیک ہے. یوزی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما, یہاں بھی اب شرک کا جو رجحان ہے اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. شیطان خدا کے بندوں کو اپنے شرک کی طرف بلاتا ہے, اور لیکن جب وہ آزمائے جاتے ہیں آخری صورت میں, ان کی دل کی آواز گواہی دے دیتی ہے کہ اصل خدا تھا شرک بچانے والا, باقی دنیا کے سارے سہارے جن کی طرف جاتے رہے سب جھوٹے تھے, تو تمہارے کام نہیں آ سکتے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. اب دیکھ لو نعمتیں خدا ہی کی ہیں جو تمہیں عطا ہوتی ہیں, جس کی طرف جو خدا ہی کی طرف سے تمہیں عطا ہوتی ہیں, پھر تم اس کا شریک بنانے لگتے ہو, مگر جب تمہیں سمندر میں چلتے ہوئے تکلیف پہنچتی ہے اور تم سمجھتے ہو کہ ہلاکت کا وقت آ پہنچا ہے, وَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ, خدا کے سوا ہر دوسرا سہارا تمہیں چھوڑ دیتا ہے, اور سوائے اس کے تم کسی کو پکارتے ہی نہیں, اس وقت مشرک بھی کسی بت کا نام نہیں لیتا, بلکہ جس شخص کو جس وجود کو سب سے بڑا اصل خدا سمجھتا ہے اسی کا نام لیتا ہے. فلما نجاکم الی البر اعرضتم, اور پھر جب تمہیں نجات دے دیتا ہے خوشی کی طرف, اعرضتم تم اس سے اعراض کرتے ہو, اس سے منہ موڑ لیتے ہو, فکان الانسان کفورا, اور انسان بہت ہی ناشکرا ہے. ناشکرا پن اور شرک دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, اور صرف پیدا ہی ناشکرا ہونے کے لیے چیزیں ہوتا ہے, اس لیے بہت ہی خطرناک بات ہے کہ انسان ناشکرا بنے. افامنتم ان یخسف بکم جانب البر, تم جب خدا سے دعائیں کر کے نجات پا لیتے ہو, وہ تمہیں خشکی پر امن سے پہنچا دیتا ہے, اور پھر تم واپس سر کی طرف لوٹتے ہو, تو کیا تمہیں اس بات کی ضمانت ہے, امن تم کیا تم اس بات کے امن میں ہو, ہاں یکسب تم جانے بل بھر رہے کہ تمہیں خشکی ہی میں دھسا دے, یہ زمینیں پھٹ جاتی ہیں اور ان میں ہی انسان غرق ہو جا کرتا ہے. بعض ابھی حال ہی میں بڑے بڑے زلزلے آئے ہیں امریکہ میں, جن میں پورے کا پورا پل کا پل ہی غائب ہو گیا, اندر چلا گیا, اور تاریں اور بڑے بڑے سڑکوں کے ٹکڑے نظر سے ہی غائب ہو گئے, زمین کھلی ہے اور پھر آپس میں ملی تو اس چیزیں سب اندر ڈوب گئی. تو فرمایا تمہیں یہ کس بات کی ضمانت ہے, یہ ضمانت کہاں سے مل گئی کہ تمہیں زمین میں نہیں دھسا سکتا, اور یرسل علیکم حاصبا, یا تم پر وہ تیز دھکڑ چلائے, لا تجدو لکم وکیلا, کہ تم اپنے لیے کوئی کارساز کوئی مددگار نہ پاؤ. اور یہ دونوں چیزیں امریکہ میں خاص طور پر نمایاں طور پر ہوتی ہیں, زلزلوں سے زمین کا پھٹنا اور زمین میں دھس جانا, اور ہواؤں کے تیز دھکڑ جو اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے بھاری وزنی ٹریکٹروں کو اور بڑی بڑی بھاری مشینوں کو ٹرینوں تک کو اچھال دیتے ہیں سینکڑوں فٹ کے اوپر, اس میں کوئی جان ہی نہ ہو وزن نہ ہو. یہ اس تسلزہ کا مضمون ہے جو اس صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. ہم امین تم یوئی لوگوں کی تارا سے روکا, اس بات کی بھی تمہیں تسلی ہے کہ دوبارہ پھر سمندر میں کبھی نہیں جاؤ, صرف جاتے رہنا ہے, اور وہاں طوفان آتے ہی رہیں گے. اس لیے تمہیں یہ کیسے امن نصیب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ ایسے حالات سے دوبارہ تم پر ایسے حالات وارد نہیں کر سکتا کہ تم سمندر میں جاؤ اور تیز ہوائیں چل پڑیں, یرسل علیکم قاصفاً من الریح, اور اس کے نتیجے میں تیز اور تند ہوائیں تم پر چل پڑیں, یغرقکم بما کفرتم, تو پھر وہ تمہیں غرق کر دیں اپنی ناشکری کی وجہ سے, تم نے کس پہلے تجربے میں ناشکری کی تھی, ثم لا تجدو لکم علینا بہ تبیا, پھر ہمارے خلاف تم کوئی بدلہ لینے والا نہیں پاؤ گے. ہم اس فیصلہ فرماتے ہیں کسی کو سزا دینے کا پکڑنے کا, تو اس کے خلاف کوئی بدلہ لیا جا ہی نہیں سکتا, اس لیے اگر دوبارہ تمہیں ہم نے پکڑا تو پھر تمہارا لیے کوئی چارہ نہیں ہوگا, تم نجات پا ہی نہیں سکتے, نہ تم اپنے غصے اتار سکتے کسی طرح. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اب یہی مضمون شکر کے بندوں, شکر گزار بندوں کے تعلق میں بیان فرمایا ہے. کچھ تو وہ ہیں جن کے لیے کشتیاں بنائی گئیں, خدا تعالیٰ نے فضل کے بے شمار رستے کھولے. اگر سمندری سفر نہ ہوتے تو انسان کی ترقی ہزاروں میل پیچھے رہ جاتی. بے شمار فوائد سمندری سفر کے ذریعے انسان کو نصیب ہوئے, اور جو انکار کرتے ہیں پھر ان کی غرقابی بھی سمندروں میں لکھی جاتی ہے. کشتیاں چلتی ہیں, تاہو کشتیاں نے ثابت کر دیا کہ بڑی بڑی قوموں کی غرقابی ان سمندروں میں لکھی گئی, اور جب خدا نے چاہا کہ ان کو نشوروں کو پکڑیں تو کوئی ان کی پیش نہیں گئی, ان کی اپنی بنائی ہوئی کشتیاں ہی ان کو لے کر غرق ہو گئیں. لیکن وہ لوگ جن کی خاطر خدا نے دراصل یہ نعمتیں پیدا فرمائی تھیں, وہ بنی آدم ہیں جن کی عزت فرمائی خدا نے, جن کو انعام دیا. کرم نہ کا مطلب ہے ان کو عزت کا رتبہ بخشا. وہ حملنا ہوں پھر بر بار بار, اور بر کا بھی ذکر تھا کہ بر میں بھی لوگ غرق ہوا کرتے ہیں. ان کو سمندری طوفانوں سے بھی اللہ بچاتا رہا اور بچاتا ہے, اور زمین میں غرق دھنسنے سے بھی ان کو بچا لیتا ہے. حضرت موسیٰ کی مثال ہے, چھوٹے سے بچے تھے, جو دریا آپ کو غرق نہیں کر سکا فرعون کو غرق کر گیا, اور وہ جو حامان تھا وہ اپنے سب لشکروں سمیت غرق ہو گیا, ہارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں خشکی میں غرق ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو بچانا تھا اسے ان دونوں تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچا, نجات بخشی. اس مت ہے ہم نے جن کو عزت بخشی ہے وہ ان وہ سمندروں اور خشکیوں کے بادشاہ بنائے جاتے ہیں, اور وجہ یہ ہے کہ وہ شکر گزار بن گئے ہیں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور بہترین چیزوں کے ذریعے ہم ان کو رزق عطا کرتے ہیں. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہم ان کو بہت سی ان مخلوقات پر فضیلت بخشتے ہیں جنہیں ہم نے فضیلت بخشی. كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا میں ایک بہت ہی وسیع مضمون ہے تخلیق کا, جس کی تفصیل میں یہاں جانے کا وقت نہیں, لیکن یہ آیت غور سے پڑھنے کے لائق ہے. رزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا, بعض دوسری جگہ کل عالم پر ہر چیز پر تفضیلت کا ذکر ہے, اور یہاں ان کا حوالہ دے کر اکثر وہ جو ہم نے پیدا کیے ہیں ان پر ان کو فضیلت بخشی ہے. اصل میں یہاں چونکہ تمام بنی نوع انسان میں نیک لوگ اور انعام پانے والے مراد ہیں, اور ہر ایک کو فرشتوں پر فضیلت نصیب نہیں ہوئی, اور سب نبیوں کو بھی مخلوق کی ہر اعلیٰ چیز پر فضیلت نصیب نہیں ہو سکی مقابلے میں, سوائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس لیے یہ گنجائش چھوڑی ہوئی ہے, اس میں یہاں بیان کرنا کافی ہے کیونکہ وقت ختم ہو گیا. اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں, پورا ہو گیا نا جس میں سوال کی. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ